ओबामा नामजद नहीं करते तो ये मुद्दत कम से कम 342 दिन बन जाएगी, बहुत ज्यादा, तो क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ पैदा नहीं होगा इससे?
ये तो सबसे बड़ी बात आ जाती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक खला पैदा होता है उसको डिटरमिन करने के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं है और वो इवनली डिवाइडेड है तो फिर कोई फैसला तो नहीं होगा ना। तो मुश्किल ये आ जाती है कि इस वक्त इसे कहते हैं पाकिस्तान में कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैक्यूना है, एक ऐसा मौका है कि जिसके आप कोई किसी किस्म का इमीडिएट किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकते, इसलिए आपको सस्पेंड करना होता है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। होगा ये कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो फैसले देंगी और वो फैसले जो हैं वो इनइफेक्टिव होंगे, अनएक्टिव होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर किसी किस्म के फैसले नहीं कर सकेगी। देखिए, अगर तो सदर ओबामा किसी को नॉमिनेट कर देते हैं तो अगर फिर उस सूरत में जो यूएस सेनेट है जिसमें इस वक्त रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है वो कोई फैसला नहीं करती, जो उसको रिजेक्ट कर देती है
या डिले कर देती है
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है उसमें बेसिक बात यह है कि जो भी नॉमिनेशन की जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए वो सेनेट की अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर उसको सेनेट अप्रूवल नहीं देती तो फिर वो सस्पेंड रहती है, वो इलीगल नहीं हो जाती।
सही, मैं चाहता हूँ ओबामा साहब ने जो बात कही है जस्टिस स्कालिया के इंतकाल पर और जो डिबेट में जो सदाए बाज़गश सुनी गई है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब जी,
तो देखिए, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये जो डिबेट हुई है वो तो बेसिकली एक पॉलिटिकल किस्म का फुटबॉल कह लीजिए या शटलकॉक बैडमिंटन देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिकली जो तमाम के तमाम और खासतौर पे जो आम किस्म के कैंडिडेट्स हैं वो तो डिलेइंग टैक्टिक के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीद रखते हैं कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और फिर वो फैसला करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं और कांग्रेस रिपब्लिकन्स के हाथ में रहती है तो यकीनन वो जस्टिस स्केलिया की तरह जो लगाएंगे वो उसी किस्म का कैंडिडेट जज होगा जैसे कि वो होते थे। लेकिन असल मुश्किल ये आ जाती है कि उम्मीद ये करना कि रिपब्लिकन ही जीतेगा मुश्किल बात है, इसीलिए इस चीज़ को सस्पेंड किया जा रहा है। देखना यह है कि आया इसकी वजह से कोई गवर्नमेंट की एक्टिविटी में बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसको देखते हुए दोनों ब्रांचेस जो हैं एग्जेक्टिव और जुडिशरी वो एक ही तरीके से सोचने के काबिल हो जाएं। ये जरा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऐसा कोई आम किस्म का इवेंट आपके सामने नहीं है।
अच्छा, मैं चाहता हूँ जरा ओबामा साहब ने जो बातें कही हैं वो भी जरा सुन लेते हैं जी, हमारे प्रोड्यूसर उसको पेश कर रहे हैं।
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor in due time. Now, there will be plenty of time for me to do so and for the Senate to fulfill its responsibility to give that person a fair hearing and a timely vote. An up or down simple majority vote
on the aur Republicans ne jo debate hui hai usme jis tarah se star kiya zara wo bhi dekh lete hain fir baat aage badhti hai. जी, हमारे प्रोड्यूसर दिखा रहे हैं।
I think it's up to Mitch McConnell and everybody else to stop it. It's called delay, delay, delay.
I really wish the president would think about not nominating somebody. If he were to nominate somebody, let's have him pick somebody that is going to have unanimous approval and such widespread approval across the country that this could happen without a lot of recrimination. I don't think that's going to happen.
So I fully agree that we should not allow a judge to be appointed during his time.
Of course, the president, by the way, has every right to nominate Supreme Court justices. I'm an Article 2 guy in the Constitution. We're running for the president of the United States.
Dr. Zubair Iqbal, aapne sadr ko bhi suna jinhone apne is azm ka iada kiya hai aur apne is azm ka elan kiya hai ki main irada rakhta hu ki main nominate karunga, that is my constitutional responsibility. aur unhone senate se bhi yahi baat kahi hai ki ji aap apni constitutional responsibility puri kare. जबकि कैंडिडेट्स का जो स्टैंड है बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो क्या ये आप कोई एक अगेन कोई टकराव की सूरत पैदा होगी?
नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल बातें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अहमियत नहीं रखती। असल बात ये आ जाती है कि अगर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, उसके बाद फिर सेनेट को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। लेकिन अगर सेनेट उसको जिम्मेदारी को पूरी नहीं करती और वो रिजेक्ट कर देती फिर वो कहती है प्रेसिडेंट को कि और कोई नॉमिनेट करें. यही नॉमिनेशन प्रोसेस अगले 9 महीने 10 महीने चल सकता है और जो भी नॉमिनेट किया जाए कैंडिडेट उसको रिजेक्ट करते चले जाएं तो फिर वो लीगली उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि नया प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करे और उसके मुतालिक बात हो. तो इसलिए इसको खास इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितनी के इस वक्त प्रेस दे रहा है. उसकी वजह यह है कि देखिए ये तो होना था. ये एक डिवाइडेड गवर्नमेंट है, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन है. ऐसी सूरत में एक आम जज को रिप्लेस करना, खासतौर पे अगर जुडिशरी के अंदर, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो बैलेंस है उसको अपसेट करना, एक बड़ी अहम बात आ जाती है. तो मेरा ख्याल है कि हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखते हुए ये कोई बुरी बात नहीं कि इस नॉमिनेशन जो है उसको अगले प्रेसिडेंट तक के लिए डिले कर दिया जाए.
अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, ये फरमाइए कि आप ये समझते हैं कि अब जो इस वक्त तो प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स चल रही है नॉमिनेशन हासिल करने के लिए दोनों पार्टियों की जानिब से, उसमें आने वाले दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट की खाली नशिस जो है वो कोई बड़ा इशू बनेगी?
बिल्कुल, डेफिनेटली. देखिए ये एक बहुत अहम इशू बन चुका है और आपने देखा होगा कि जो कल रात की जो डिबेट थी उसमें एक नया बहुत अहम किस्म का जो इशू शामिल हो गया था बाकी इश्यूज को देखते हुए, वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैलेंस को कैसे दोबारा रिटेन किया जाए, उसको कैसे रिप्लेस किया जाए. तो इस बात पे तो यकीन बातें चलेंगी. ये तो एक एक बहुत अहम किस्म का इशू बन गया है और ये इशू जो है लोगों को, सिटीजंस को भी देखना जरूरी है क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट में भी शामिल है. अगर ये कोर्ट दोबारा उसी सूरत में चली जाती है जैसे पहले थी, जिसका मतलब ये है कि उसमें 5 कंजर्वेटिव और 4 लिबरल जजेस हों, तो फिर वही मुश्किल होगी जो पहले थी. अगर इसको बदल दिया जाता है और 5 मॉडरेट्स हो जाते हैं या लिबरल हो जाते हैं और 4 कंजर्वेटिव रह जाते हैं तो उसकी वजह से भी टेंशन्स फैल सकती हैं. और ये याद रहे कि देखिए इस सुप्रीम कोर्ट में 3 ऐसे जजेस हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा होती जा रही है
जी.
अब उनको रिप्लेस करना जरूरी हो जाएगा क्योंकि ये तो ठीक है कि वो जब तक चाहे रह सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं खासतौर पे लिबरल साइड पे जो कि एक्चुअली रिप्लेस होना चाहते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में रिप्लेस होना चाहते हैं जबकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है या जिसे आप कह लीजिए जो लिबरल किस्म का जो ग्रुप है वो अपने तरीके से अपनी पसंद के जजेस को अपॉइंट कर सके. तो इसी को ये देखना बहुत जरूरी. इसलिए ये जो इवेंट हुआ है ये उसी तमाम के तमाम चेन की कड़ी है जिसको देखते हुए गवर्नमेंट को और लोगों को ये सोचना होगा कि आइंदा किस किस्म की सुप्रीम कोर्ट होगी और उसके किस किस्म के एक्शंस लिए जाएंगे.
एक आखिरी बात डॉक्टर साहब, अभी आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन एक बात इस हवाले से मैं और ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों को जरा आम फहम अल्फाज में ये बताइए कि जब वो बैलेंस जो है वो लिबरल और एतदाल पसंदों के दरमियान यानी मॉडरेट्स और कंजर्वेटिव्स के दरमियान जो है अमेरिका की सियासत के लिए और हुकूमत के लिए उसका क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है?
देखिए बात यह है कि मुल्क डिवाइडेड है, उसमें कंजर्वेटिव भी हैं, उसमें इतदाल पसंद या लिबरल भी हैं. जहाँ तक कंजर्वेटिव का ताल्लुक है वो चाहते हैं कि बड़ी हद तक गवर्नमेंट के रोल को कमजोर कर दिया जाए, वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वो दूसरे जो फ्रीडम्स हैं उनको ज़्यादा उजागर करना चाहते हैं जिनमें गन है, गन्स हैं, जिसमें राइट टू असेंबल है, जिसमें जिसे कहना चाहिए कि साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो सबसे अहम बात आ जाती है वो ये है. दूसरी तरफ जो हैं वो लिबरल्स हैं या मॉडरेट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि 21st सेंचुरी को देखते हुए मुल्क की जिम्मेदारियां और मुल्क की जो जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इस किस्म की हैं और कि लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां पर उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोशल कंडीशन बेहतर हो जरूरी है कि गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा हो, नंबर एक. नंबर दो कि कौन उस रोल को फाइनेंस करने के लिए टैक्सेस दे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है अमीरों और गरीबों के दरमियान. और चूंकि एक पार्टी जो है वो लिबरल वो इस किस्म के एटीट्यूड में गवर्नमेंट के रोल को कमजोर करना चाहती है, वो इसीलिए कि वो टैक्सेस को कम देना चाहती है. तो इस इन चीजों को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि कौन इस वक्त سپریم کورٹ میں بیٹھے گا جو کہ گورنمنٹ کے ایکشنز کو لیگل یا انلیگل سمجھے گا. اگر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کی لبرل قسم کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر امید یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ مور ایکٹیوسٹ قسم کا ہو جائے گا جس میں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کوٹ ان کوٹ جو جن کو یہ لوگ فریڈمز کہتے ہیں ان پہ کنٹرول کر سکیں گے, جس میں گنز شامل ہیں, جس میں جو رائٹ ٹو لائف کا معاملہ آ جاتا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو گورنمنٹ کا جو ڈائریکشن ہے اور جو سوسائٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ بدل جاتی ہے, اس کو بدلنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا رول ایسا ہو کہ وہ گورنمنٹ کے ایکشنز کو سپورٹ کر سکے. اس قسم اس وقت جو گورنمنٹ ہے, جو اس وقت جو سپریم کورٹ تھی جسٹس قلعے کی ڈیتھ سے پہلے, اگر ریپبلکن پارٹی حکومت میں آ جاتی تو وہ یقیناً کنزرویٹو قسم کے جو گورنمنٹ کے فیصلے تھے ان کو سپورٹ کرتی. لیکن اب اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کا کمپوزیشن بدل جاتی ہے تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے.
جا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان الحق نے بفلو یونیورسٹی سے. پروفیسر فیضان, یہ فرمائیے کہ جسٹس اسکلیا کا جو انتقال ہے وہ کتنا بڑا نقصان ہے امریکہ کی لیگل کمیونٹی کے لیے اور ججز کمیونٹی کے لیے؟
جسٹس اسکالیا, سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. جسٹس اسکالیا جو تھے وہ پریزیڈنٹ ریگن کے زمانے میں نامینیٹ ہوئے تھے
86 میں,
اور اس کی وجہ کی بات ہے کہ ان کی جو نامینیشن کی ہیئرنگ تھی وہ میں نے خود سنی تھی اور بہت انٹرسٹنگ تھی, کیونکہ اس وقت جو ہمارے یہ پریزیڈنٹ ریگن تھے ان کو انہوں نے اپنی جو پاپولرٹی کی جو ڈکلائن شروع ہو چکا تھا ان کا, مگر اس کے باوجود انہوں نے بہت زور لگا کے ان کو نامینیٹ کروایا تھا. اور اسکالیا جو تھے وہ کیتھولک تھے, ابارشن کے خلاف تھے, بہت کنزرویٹو تھے, لیکن کنزرویٹو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بریلینٹ مائنڈ تھا اور وہ بہت یونیک طریقے سے جو فیصلے کرتے تھے یا سوچتے تھے, اور ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بہت مشہور ہے. اور یہ جو رائٹ آف دا سینٹر یعنی کہ جو دائیں ہاتھ کی قوتیں ہیں امریکہ کے لیے, ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ 5-4 کا ریشو تھا.
جی,
5 کنزرویٹو تھے, 4 لبرل تھنکنگ تھے, اور اب 4-4 کا ہو گیا ہے. اور اس کا مطلب ہے, اور ایک اور جو لبرل ہیں وہ شی, وہ جو ایک خاتون جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہونے والی ہیں, تو وہ پریزیڈنٹ اوباما یا اگلا پریزیڈنٹ اگر ڈیموکریٹ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں بڑے عرصے کے بعد جو ہے لبرل ججز جو ہیں
اکثریت میں ہوں گے,
اکثریت ہوگی.
اچھا,
اور یہی خوبصورتی ہے اس نظام کی کہ کیونکہ 3 ستون ہیں حکومت کے, ایک جوڈیشری کا, ایک ایگزیکٹو کا اور ایک لیجسلیٹو کا, اور وہ ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی یا چیک رکھتے ہیں.
اچھا, اب وہ ہم نے سیاست کی بھی بات کر لی ہے, اسکالیا صاحب کی بھی بات کر لی ہے, کل پریسیڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال, کیا امپورٹنس ہے امریکہ کی سیاست میں اور امریکہ کی تاریخ میں پریسیڈنٹس ڈے کی, جو کہ بنیادی طور پر جارج واشنگٹن صاحب کا یوم پیدائش بھی ہوتا ہے؟
دیکھیے, سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ میں بہت پہلے سے ڈاکٹر یہ پریزیڈنٹ واشنگٹن کے دوران سے ہی یہ ایک رول بن گیا تھا کہ الیکشنز جو ہوں گے وہی ڈیٹرمن کریں گے کہ کون پریزیڈنٹ بنتا ہے.
جی,
ان ادر ورڈز ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی. تو یہ جو پریزیڈنٹ جو ڈے ہے یہ اس ڈیموکریسی کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے اور اس کو اپہولڈ کرنے کے لیے یہ ایک بہت اہم قسم کا دن سمجھا جاتا ہے. یہ پہلے جارج واشنگٹن برتھ ڈے کہلاتی تھی, اب یہ پریزیڈنٹس ڈے کہلاتا ہے. اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ملک بار بار ری افرم کر سکے کہ یہ ایک ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی ہی رہے گی.
پروفیسر فیضان, آپ کا کمنٹ.
یہ پریزیڈنٹ ڈے جو ہے یہ واشنگٹن ڈی سی, واشنگٹن جو
جارج واشنگٹن
کے پہلے پریزیڈنٹ تھے, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, ان کی سیلیبریشن ہے. ان کی جو پیدائش تھی وہ فروری 22 یعنی کہ 22 فروری 1732 میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد سے جو تھرڈ منڈے جو ہوتا ہے اس میں بنائی جاتی ہے. اور یہ ایک, کیونکہ لنکن کی جو برتھ ڈے ہے وہ بھی اس کے آس پاس ہے, تو سارے دونوں کو ملا کے پریزیڈنٹس ڈے بنا دیا گیا ہے. اور یہ 15 سے 22 فروری کے درمیان تیسری جو منڈے ہوتی ہے اس کو منایا جاتا ہے. और ये जो सबसे मशहूर खिदमत है जनरल वाशिंगटन की, क्योंकि वो पहले जनरल होते थे और फिर वो प्रेसिडेंट बने, कि उन्होंने अपनी तलवार अलहदा रख दी और वो सियासी उन्होंने सियासी लीडर बने,
सियासी लिबादा ओढ़ लिया जी,
और उसके बाद उन्होंने ये बात यकीनी बनाई कि जो फौज है वो वापस हुकूमत में, वो हुकूमत में नहीं आएगी, सिविलियन हुकूमत रहेगी, क्योंकि उन्होंने वो नेपोलियन की तारीख के बड़े स्टूडेंट भी थे और इसलिए उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई जो कि नेपोलियन ने दोहराई थी।
हाँ जी, जैसा कि डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब ने कहा कि ये रीअफर्मेशन है अमेरिका में सियासत का, कि सियासत रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी और आवाम की बलादस्त रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, प्रोफेसर फैज़ान उल्हक आपका। समीन, अब हम एक ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद हम फिर गुफ्तगू करेंगे दूसरे मौजूद पर। हमारे साथ तो मुख्तलिफ मेहमान होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का।
ग्लोबल इशूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस।
रेमिटेंस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
वेलकम बैक। अब हम गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि आपने खबरों में भी सुना है कि तुर्क फौजों ने शाम के साथ सरहदों के नज़दीक उन इलाकों पर गोलाबारी की है जिन पर अमरीकी इत्तेहादी कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिटों का कंट्रोल है। तुर्क वज़ीर आज़म ने इसकी तस्दीक कर दी है। उधर अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने शुमाली शाम में कुर्दिश मलेशिया के ठिकानों पर गोलाबारी पर तशवीश का इजहार किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल शाम की खाना जंगी, शाम और तुर्की के बिगड़ते हुए ताल्लुकात, शाम में रूस की मदाखलत और उसके बाद फिर ईरान और सऊदी अरब की रकाबतें, और ख़ास तौर पर शाम के मसले के ऊपर, ये रीजन किस सिमत में जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या जंग के साए मंडला रहे हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तो प्रोफेसर फारूक हसना साहब हैं जो बुनियादी तौर पर यहाँ वाशिंगटन के मिड ईस्ट इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ फुरकान साहब होंगे अनकरा से, जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है और वो वहाँ बेस्ड हैं। डॉक्टर फारूक हसनाक, पहला सवाल मेरा आपसे, आप ये फरमाइए कि ये इस वक्त जो जितना कॉम्प्लिकेशन हो गया है सूरत हाल में, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं?
यहाँ पे जो सीरियस मामला है इसमें यही हो रहा है कि एक कदम आगे है, एक पॉजिटिव चीज नजर आती है, जिसमें जनीवा में टॉक्स हुई लेकिन वो नहीं चल सकी। अभी हाल ही में म्यूनिख में जो बातचीत हुई थी 20 मुल्कों के दरमियान, جس میں روس اور امریکہ نے اس کو لیڈ کیا تھا, تو وہاں سے کافی امید ہو گئی تھی کہ یہ سیز فائر ڈیمانڈ جیسا کہ سیز فائر کی جائے تاکہ ہیومینیٹیرین جو امداد ہے وہ ان علاقوں بھی پہنچ سکے, اور کیونکہ لوگ اوور سفرنگ بہت زیادہ ہے, تو اس سے یہ امید چلی تھی کہ جب ایک دفعہ سیز فائر ہو جاتی ہے تو پھر اور ہیومینیٹیرین امداد شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا جو قدم ہے وہ آگے بڑھانا آسان ہو جاتا ہے. تو لیکن جو بیچ میں ترکی کا بھی جو ابھی حال آپ نے ابھی بیان کیا, تو اس میں چونکہ بہت سے ممالک انوالو ہیں, ان کے بہت سے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. ترکی تو بہت الرجک ہیں کردوں سے, چونکہ پی کے 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 حوالے سے جو ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ترکی میں, تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیرین کرد ہیں یہ بھی ان کی ایکسٹینشن ہے, یہ یہ ان کی ایکسٹینشن ہے پی کے کے کی, یہ ترکی والے سمجھتے ہیں, تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے ان کا پلڑا بھاری ہو. اور وہ جو یہ لڑائی ہے آئی ایس کے خلاف کی جو لڑائی ہے داعش کے, اس میں بھی ان کردوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ رول ہے تو وہ ترکی خود ادا کرے یا دوسرے جو ممالک ہیں وہ ادا کریں, لیکن کرد کسی صورت میں نہیں. لیکن جو زمینی صورتحال ہے اس میں تو جو بھی گروہ جو بھی دھڑا آئی ایس کے خلاف داعش کے خلاف کاروائی کرے گا وہ اس کو پسند کیا جائے گا, امریکہ میں بھی پسند کیا جائے گا, دوسرے ممالک میں بھی پسند کیا جائے گا. لیکن وہاں پہ جب ترکی کے نیشنل انٹرسٹ بیچ میں آ جاتے ہیں تو یہ کردوں کے معاملے میں وہاں پہ پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ سارا کچھ کہنے کے بعد میں یہی کہوں گا کہ یہ تو چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن اگر ایک مہینہ انہوں نے دیا ہے مہینے کے اندر سیز فائر ہو جائے, تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک پیش رفت ہوگی اور اس کے آگے بڑھنے کے امکانات ہو جائیں گے. اور یہاں پہ ایک بڑی بریک تھرو بھی ہوا تھا جو امریکہ نے بھی اس کو مان لیا کہ بشار اسد کی حکومت بھی اس میں شامل ہوگی جو کہ بات چیت آئندہ ہونی ہے. پہلے تو ان کے بہت ریجڈ سٹینڈ تھے, پہلے تو یہ سٹینڈ تھا کہ امریکہ کو بالکل کہہ رہا تھا کہ جو بھی بات چیت ہوگی بشار اسد کی حکومت کے بغیر ہوگی, لیکن حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے, داعش کا فیکٹر آ گیا, روس کا فیکٹر بھی آ گیا, ایران بھی اس میں بہت فعال ہے, تو اس میں پھر اس چیز کا ماننا پڑا. تو اب ساری بات چیت اسی پہ چلے گی کہ بشار اسد ایک طرف اور دوسرے جو گروہ ہیں وہ دوسری طرف, مائنس داعش مائنس آئی ایس, لیکن سب کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے آئی ایس کو وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن جب ان کے اپنے بیچ میں انٹرسٹ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایک اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے داعش کو ابھی تک موقع مل رہا ہے کہ وہ
سروائیو کر رہی ہے جی,
سروائیو کر رہے, بالکل صحیح لفظ آپ, وہ سروائیو کر رہی ہے وہاں پہ, اب بالکل ختم نہیں ہوئی جو کہ اب تک اس کو ہو جانا چاہیے تھا. تو اس لیے دونوں طرف صورتحال چل رہی ہے, ایک طرف پازیٹو چل رہی ہے, دوسری طرف اس کے بیچ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اس میں اب روس انوالو ہو گیا ہے اور امریکہ روس ایک ہی میز پر بیٹھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں 30 دوسرے ممالک کے ساتھ, جس میں ایران بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, ترکی بھی ہے, تو اس لیے امید ہے کہ یہ روس اور امریکہ کا جو مشترکہ پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر بیچ میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی بھی, جیسے ابھی آپ نے کہا ابھی ہم نے دیکھا کہ کردوں کی گولہ باری کی دو دن سے وہ ہو رہی ہے, تو لیکن یہ اس پہ قابو پانا اب نسبتاً آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ بڑی طاقتیں بیچ میں انوالو ہیں.
صحیح ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, فرقان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فرقان صاحب یہ بتائیے کہ ترکی امریکہ کا اتحادی بھی ہے, نیٹو میں بھی اس کا اتحادی ہے, لیکن یہ جو کانٹرڈکشن نظر آتا ہے اس کا کیا سبب ہے؟
اس کی اصلی وجہ تو یہ کردوں کا, امریکہ جو ہے وہ پی وائی ڈی کی حمایت کر رہا ہے, اس نے کھل کر بیان بھی دیا کہ کرد جو ہیں جو شام کے جو کرد ہیں وہ ان کا انہوں نے
اتحادی ہیں ان کے,
جی بڑا اہم کردار ادا کیا, اس لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. جبکہ ترکی جو ہے پی کے کے, اس کو وہ یہی سمجھتا ہے یہ اس کی ایکسٹینشن, پی وائی ڈی جو ہے وہ پی کے کے کی ہی ایک ونگ ہے, پی کے کے کا ہی ایک بازو ہے, تو اس لیے ہم کسی صورت بھی ان کو وہاں پہ نپٹنے نہیں دیں گے, ان کو کسی صورت بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ اگر وہ کھڑے ہو گئے تو پھر پی کے کے کو بھی جسارت ملے گی, اور جو ترکی میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی سرگرمی جو پہلے ہی جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو مزید موقع مل جائے گا. ترکی اور امریکہ کے درمیان جو ہے اسی سلسلے میں ان دونوں معاملات میں بڑا واضح اختلافات پائے جاتے ہیں. البتہ سعودی عرب اور ترکی جو ہے اس وقت ایک ہی پیج پہ ہیں, جبکہ امریکہ جو ہے وہ ترکی کی اس سلسلے میں تھنکنگ جو ہے بڑی مختلف ہے.
پروفیسر فاروق حسناد, یہ جو بات کہی ہے کہ سعودی عرب اور ترکی ایک پیج پر ہیں اور ظاہر ہے کہ ایران ایک حریف ہے, تو کیا یہ ساری رکاوٹیں مل کر اس پیس پروسیس کو جس کے لیے ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے میونخ ایگریمنٹ میں, اس کو سبوٹاج نہیں کر دے گا؟
یہ اصل میں بات یہ جی کہ سبوٹاج تو تب کرتا اگر روس اور امریکہ میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی, اور روس اور امریکہ کی ایک بہت اختلاف تو ہیں ان کے, وہ اختلاف تو رہیں گے, لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے آگے چلے گے, اور سیریا میں شام میں ہم اس قسم کا کوئی فارمولا لائیں گے جو تمام جو وہاں کے فریق ہیں ان کو قابل قبول ہو. اور جو شروع میں بات کی جاتی تھی آپ کے پروگرام میں بھی ہم بات کرتے تھے انٹرم حکومت کی, انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے, اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ پھر انتخابات کرائے, اس میں تمام جو فریق ہیں وہ حصہ لیں. تو لیکن اس کے بعد پھر بہت سیٹ بیک ہوتا گیا, چیزیں بہت دور نکل گئیں. لیکن اب روس چونکہ بیچ میں آ گیا, اور بشار الاسد روس کی روس کے علاوہ چائنا بھی ہے, چائنا اور روس کا ایک یہاں پہ سٹینڈ ہے, اور چائنا اور روس اگر پریشرائز کریں گے اور ایران کو بھی وہ شامل کر لیں گے بشار الاسد کے ساتھ کے اوپر, تو پھر یہ چانسز ہے کہ وہاں پہ بات چیت ہو سکے گی, اور امریکہ دوسرے جو گروہ ہیں ان پہ اگر پریشر ڈالے تو پھر میرا خیال ہے سعودی عرب اور ترکی کے جتنے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں, کیونکہ سعودی عرب تو بالکل بشار الاسد کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, ترکی کی بھی تقریباً یہی پوزیشن ہے, لیکن یہ چیزیں ان کو وہ قائل کرنے میں پھر کامیاب ہو جائیں گے, یا ان کو سائڈ لائن کیا جائے گا, اور روس اور چائنا اور امریکہ اور دوسرے جو ان سے اتفاق کریں گے ممالک, وہ پھر آگے بڑھ کر اس چیز کو اس کی پیش رفت کریں گے, کیونکہ اور اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اب یہ چیز چلتی رہی اور یہ سول وار اس طرح کی چلتی رہی تو اس سے تو پھر داعش کو جو کہ ایک کامن اینمی ہے سب کا, اسی کو فائدہ ہوگا اگر اس کی طرف سے آنکھیں بند کر دی جائیں, اور اپنے جو چھوٹے موٹے ان کے انٹرسٹ ہیں یا بڑے بھی انٹرسٹ ہوں گے ان کو اگر یہ صرف پرسو کریں گے بہت بڑے انٹرسٹ کی قربانی دے کر, تو پھر یہ خطے میں ڈی سٹیبلائزیشن کا جو عمل ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا.
پروفیسر فاروق حسناد صاحب, فرقان صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے افغانستان, پاکستان اور ہندوستان کے موضوعات کے اوپر. ہمارے ساتھ مختلف انالسٹس ہوں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, اردو وی او اے ڈاٹ کام.
ویلکم بیک. جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی خبروں میں بھی بتایا ہے, ہماری ایک رپورٹ آپ نے اسلام آباد سے سنی ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 2015 میں افغانستان میں 3,545 شہری تشدد میں مارے گئے ہیں, 7,457 زخمی ہوئے ہیں. یہ تعداد 2014 کے مقابلے میں زیادہ ہے. ان ہلاک ہونے والوں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے, بچوں کی تعداد زیادہ ہے, خواتین کی تعداد پہلے کی نسبت 10% زیادہ ہے. اور یہ بھی بات تو کی گئی ہے, اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں تشدد میں, اس میں دہشت گردوں یا ملیٹنٹس کے ہاتھوں مارے جانے والوں کے علاوہ ان کی تعداد بھی خاصی زیادہ ہے جو سیکیورٹی فورسز کی, افغان سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران ماری گئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سعد نذیر صاحب. میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کو آواز سن لی جائے, وہ ساؤنڈ بائٹ جو اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں ہے, جس کے بعد ہم پھر گفتگو کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ لال گل لال صاحب بھی ہوں, جن کا ٹیلی فون ہم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان سے, وہ وہاں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں. تو پہلے یہ ساؤنڈ بائٹ اقوام متحدہ کی جانب سے جس میں اس رپورٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے.
Of the 11,002 civilian casualties, 1 in 10 was a woman and 1 in 4 was a child. Women casualties increased by 37%, while child casualties increased by 14%.
بارے میں بتا رہی تھی سعد نذیر صاحب. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, یہ جو کچھ بھی افغانستان میں اتنے بڑے پیمانے پر وائلیشنس ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ طالبان اور دوسرے ملیٹنٹس کے ہاتھوں مارے جانے والے لوگ ہیں بلکہ خود افغان سیکیورٹی فورسز جو کارروائیاں کرتی ہیں ان کے خلاف اس میں بھی مارے جاتے ہیں لوگ. سعد نذیر صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ بند کیجیے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں اس لیے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ٹیلی فون لائن بہت زیادہ خراب ہے. تو سمجھ, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو وہاں پر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں لال گل صاحب, انہوں نے اس بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سن لیجیے, اس کے بعد پھر سعد نذیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم ان کی لائن مل جائے گی.
جو مخالفین ہیں, جو ملٹنس ہیں, وہ تو منظم سسٹم نہیں ہے, منظم نظام نہیں ہے. اس سے زیادہ تر کمپلینٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ تو ایک کمان نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے, انٹرنیشنل کنونشن جو ہے اور یونائٹیڈ نیشن کنونشن جو ہے, گورنمنٹ اس کو متحد ہے, وہ تو رعایت کرنا چاہیے. اور اسپیشلی ہیومینیٹیرین لا جو ہے اور انٹرنیشنل وار پرنسپل جو ہے, وہ گورنمنٹ کو اس کو رعایت کرنا چاہیے اور اس کو احترام کرنا چاہیے.
جی سعد نذیر صاحب فرمائیے, آپ نے سنا ہوگا اور یہ ہم نے آپ کو رپورٹ بھی سنوائی تھی. جی سعد نذیر صاحب آپ لائن پر ہیں. جی
جی جی
جی فرمائیے.
جی بہت شکریہ. جہاں تک افغانستان کے حالات کا تعلق ہے تو 2015 اور اس کے بعد اس دفعہ کا جو موسم سرما ہے, یہ بھی جہاں تک وائلنس کا تعلق ہے یا پرتشدد واقعات کا تعلق ہے تو اس میں کافی زیادتی آئی ہے, اور جہاں تک فشار کا تعلق ہے جو افغان حکومت پر ہے اور جوابی فشار جو افغان حکومت کی طرف سے جو سرچ اینڈ سیک آپریشن ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کیجوالٹیز پھر عام لوگوں کی ہو جاتی ہے, اور جب جنگ بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پر کے گاؤں ہو, جہاں پر کے شہر ہو, جہاں پر کے شہرائیں ہوں, یا جہاں پر اسکول کالج اسپتال وغیرہ ہو یا بازار ہو, تو اس میں اس قسم کے کیجوالٹیز کا دونوں طرف سے ہو جانا ظاہر ہے کہ وائلنس پہ زیادتی ہو تو اس کا تناسب سے ہوتا ہے, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. جتنا تشدد بڑھے گا یہ اس قسم کے اموات ہوں گے, اور اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی بچے ہیں یا کلیکٹیو ڈیمیج جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے.
اچھا.
اس لیے کہ اس جنگ کا کوئی رخ معلوم نہیں ہوتا, کوئی پراپر دشمن معلوم نہیں ہوتا, اور پھر جو ہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ بھی پریسیژن والے نہیں ہوتے, تو اس سے کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے. جی
اور بھی جو جان کیمبل کی جو رپورٹ ہے
جی
اس میں بھی کہا ہے کہ طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے, 30% علاقے پر سے زیادہ پر ان کا قبضہ ہے, اور کیجوالٹیز بھی تقریباً 26% بڑھ گئی ہے. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس دفعہ کا سرما اور پچھلے سال کا آخر جو تھا یہ کافی گرم رہا جی. اور بہت زیادہ پرتشدد واقعات ہوئے.
اچھا.
اور اس میں بڑھاوا آ سکتا ہے اگر بات چیت کا عمل جلدی شروع نہیں ہوا.
صحیح. لال صاحب نے ہمیں جوائن کیا افغانستان سے. یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی رپورٹ ہے لال گل لال صاحب, یہ بتائیے کہ اس کو روکنے کے لیے, اس کے مداوے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں تو جو یونائٹیڈ نیشن کا ذمہ داری ہے وہ تو بالکل واضح ہے, اور افغانستان میں جو ملٹنس ہے وہ تو صرف افغانی ملٹنس نہیں ہے, وہ تو جب پاکستان نے وزیرستان میں
اور دوسرے جگہوں میں آپریشن کیا تھا, وہ ملٹنس جو فارن تھا اور دوسرے ملکوں سے تھا وہ بھی افغانستان میں آ گیا تھا. جو وہ افغانستان میں آ گیا تھا, افغانستان میں لڑائی شدت میں تبدیل ہو گیا تھا, اور افغانستان حکومت جو ہے وہ بھی یونائٹیڈ نیشن کا جو منشور ہے اس کا ممبر ہے, اور جو بین الاقوامی قوانین ہے افغانستان انہوں نے امضا کیا تھا اور اس کا متحد ہے. افغانستان کو چاہتے ہیں کہ اس کو احترام کروائے, اور مخالفین جو ہے وہ تو بھی یونائٹیڈ نیشن کا ذمہ واری ہے کہ انہوں نے جو ایڈریس ہے جو قطر میں جو انہوں نے پولیٹیکل آفس کھولایا تھا وہ بھی اس کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور پریشر ڈال سکتا ہے. جو طالبان نے افغان قوم کے ساتھ جو اعلامیے کی طرح اور پریس ریلیز کے طرح اور جو ہدایت کی اس کے لیڈرشپ نے اپنے گروپوں سے دیا تھا, وہ اس میں بھی ہے جو سیول اینڈ کیجوئلٹی کے بارے میں ہے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں ہے.
جی,
انہوں نے بار بار وعدہ کیا تھا, لیکن جو وعدہ کیا تھا لیکن اس عمل میں کچھ اور ہے. حکومت بھی ایسے وعدے لوگوں کے ساتھ کریں گے اور کر رہا ہے, اور لیکن جو عمل میں جو ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ رپورٹ جو ہے وہ تو میرے خیال میں یہ کمپلیٹ رپورٹ اس لیے نہیں ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کا جو کارکن ہے وہ اس علاقے جو غیر امن ہے اور وہاں سیکورٹی نہیں ہے وہاں نہیں جا سکتے ہیں, لیکن
ظاہر ہے وہ بات ہے
جو ٹی ہے اس کے عدد و شمار اس سے بھی
بڑھ جائیں گے. اچھا ایک بات یہ بتائیے لال گل لال صاحب, کہ آپ کا ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں گورنمنٹ سے بھی کانٹیکٹ ہوا ہوگا, تو گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن, وہ کیا کہتی ہے اس رپورٹ کے بارے میں؟
گورنمنٹ آپ جانتے ہیں کہ ہر گورنمنٹ وہ تو نہیں مانتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا. ہر وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ہم لوگ سیول اینڈ کیجوئلٹی کے بارے میں ہم بہت زیادہ وقت آپریشن نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ مخالفین ملٹنس جو ہے وہ تو لوگوں کے درمیان میں ہے, اور جو سیول ہے اس کے جو ریزیڈنس ہے اس میں مرچزن ہے, ہم آپریشن نہیں کر سکتے. اس لیے جب ان بار بار یہ کہہ رہا ہے, لیکن گورنمنٹ کا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. گورنمنٹ جو اصول ہے وہ باید اس کے پابند ہو جائے, اور جو بین الاقوامی ہیومینیٹیرین لا ہے, جو وار پرنسپل ہے اور وار اصول رول ہے اس کو بھی احترام کرنا چاہتے ہیں. وہ تو گورنمنٹ کے بہت یہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جو ہے اس میں وہاں جو مکافات مجازات کا مسئلہ ہے وہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے اگر میں گزشتہ کو جاؤں گا, 40 سال سے افغانستان میں وار کرائم ہو رہا ہے, لیکن یونائٹیڈ نیشن کا جو ذمہ داری ہے انہوں نے پورا نہیں کیا ابھی تک. وہ جو وار کرمنل ہے ابھی بھی آزاد گزر رہا ہے, ہر جگہ پر ہے, اور کوئی بھی اسے پش نہیں لیا تھا, اور ابھی بھی وار کرائم ہو رہا ہے. اس لیے اگر 40 سال میں پہلے 40 سال میں جو وار کرائم ہو رہا ہے اگر کسی پوچھ لیا تھا ابھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یونائٹیڈ نیشن جو باڈیز ہے اس کے لیے مشخص ہے, جو اے سی سی کورٹ ہے وغیرہ ہے, ہیومن رائٹس کونسل ہے, یہ تو سب اس کے صرف دیکھنا ہے اور صرف
ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا لال گل لال صاحب. بریگیڈیئر سعد ندوی صاحب, ہم اگلے موضوع کی جانب آپ کو متوجہ کرتے ہیں. جیسا کہ ہے سب کے علم ہے کہ فضل اللہ واحدی جو ہرات کے سابق گورنر تھے, ان کو اسلام آباد میں کڈنیپ کر لیا گیا ہے, اور حکومت پاکستان اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کے سفیر ہیں کابل میں ان کو طلب کیا گیا ہے وزارت خارجہ میں, افغانستان کی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. جب پاکستان اتنا کوآپریٹ کر رہا ہے تو یہ جو اتنی بات بڑھ رہی ہے, کیا اس سے جو وہ امپروومنٹ ہو رہا تھا خاص طور پر چار فریقی بات چیت کے بعد, اس پہ کوئی اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟
نہیں, وہ چار فریقی جو بات چیت ہے وہ تو ایک بین الاقوامی کوشش ہے, اور وہ کوشش کے لیے تو ابھی تک جتنے میٹنگز ہوئے ہیں اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ اس قسم کے واقعات کے ذریعے ہم بات چیت کے عمل کو یرغمال نہیں بنائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ امن کے بات چیت پر افغانستان کا بھی پختہ یقین ہے کہ افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے, البتہ یہ بات ضرور تشویشناک ہے کہ کیپیٹل میں ایک اس قسم کا اغوا کا کیس, اور وہ بھی ایک نئے آئے ہوئے مطلب مہمان کا جو 6-7 دن سے ادھر تھا, اور پھر میرے خیال میں کہ اس کے کچھ ٹریسز تو مل جائیں گے کہ کیا ہے. البتہ
گورنمنٹ آف پاکستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ لیڈ مل گئی ہے سلسلے میں
وغیرہ, لیکن جو پاکستان اور افغانستان کا وہ ہے تو اپنا کنسرن تو وہ دکھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا شہری تھا, پہلے دو صوبوں کا گورنر رہ چکا ہے اور پھر پاکستان میں آ چکا تھا, تو اس کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی. لیکن ایسا واقعہ ادھر ہونا کوئی زیادہ انہونی نہیں ہے. البتہ اس قسم کے تعلقات پر یا اس قسم کے عمل پر ضرور ایک منفی اثر ڈالتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بات چیت کے عمل کو
کوئی نقصان پہنچے گا
یا ڈیریل ہو جائے گا یا پیچھے ہٹ جائیں گے. جی
جی لال گل لال صاحب, آپ کچھ کہیں گے اس کڈنیپنگ کے بارے میں؟
جی ہاں, جو سابق گورنر کنڑ اور ہرات کا گورنر فضل اللہ وحیدی تھا, وہ ابھی حکومت میں نہیں تھا, لیکن وہ جب وہ حکومت میں گیا تھا وہ تو سول سوسائٹی سے گیا تھا, اور وہ سول سوسائٹی کا بہت ایکٹیو ممبر بھی تھا, اور ابھی بھی سول سوسائٹی کا ممبر تھا, اور جو افغان این جی او کوآرڈینیشن باڈی ہے اس کا چیئرمین بھی ہے فضل اللہ وحیدی. وہ صرف افغان حکومت کا یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, بلکہ یہ ڈیمانڈ افغان سول سوسائٹی جو ہے اس کے بھی یہ ڈیمانڈ ہے, اور آج بھی یہ باتیں اور افغان سول سوسائٹی کے درمیان میں یہ میٹنگ ہو رہا تھا فضل اللہ وحیدی کے بارے میں, اور جب پاکستان میں جو سول سوسائٹی ہے دونوں سول سوسائٹی کے درمیان بہت اچھی روابط ہے, انہوں نے اپنے پیغام میں وہاں بھجوایا تھا, اور گورنمنٹ کے لیول میں بھی یہ ڈیمانڈ کیا تھا اور پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو دو ڈپلومیٹک اصول ہے اور جو بین الاقوامی اصول ہے, جو دو ملکوں کے درمیان جو روابط ہو, جو قوانین ہے اس کو احترام کرنا چاہیے. اور فضل اللہ وحیدی اسی دن جو گورنمنٹ سے نکل گیا تھا وہ تو میڈیا میں بہت ظاہر ہو رہا تھا, اور انہوں نے کبھی ایسے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے مخالف بھی نہیں تھا. یہاں جو سول سوسائٹی کا ممبر ہے یہ سوچ رہا ہے کہ شاید فضل اللہ وحیدی پاکستان کوئی ایجنسی نے یہ اغوا کیا تھا, اس لیے کہ اسی دنوں میں فضل اللہ وحیدی جو میڈیا میں بات کر رہا تھا وہ پاکستان کے بارے میں اچھا نہیں لگتا تھا, اس لیے یہ ہم اس پاکستان پر سول سوسائٹی افغانستان سول سوسائٹی اس کا شک یہ بھی ہے.
لال گل صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہ بات یہ پاکستان کے مخالف یا کسی بھی ملک کے مخالف سے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, کوئی ایجنسی کیوں اٹھائے گی, اور خود پاکستان گورنمنٹ انتہائی تشویش کے ساتھ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. جو آج کی رپورٹیں ہیں اس میں پولیس نے جو انویسٹیگیٹ کری ہے, ہوم منسٹر کو رپورٹ دی ہے کہ ایک بریک تھرو ہوا ہے 24 گھنٹے کے دوران. مجھے یہ بتائیے کہ موٹیوز سول سوسائٹی میں بہت اختصار کے ساتھ کیا موٹیوز وہاں پر سمجھے جا رہے ہیں کہ ان کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟
آپ کو پتا ہے کہ پہلے کیس نہیں ہے جب فضل اللہ وحیدی پاکستان میں اغوا ہو گیا تھا, اس سے پہلے پر ہی جو افغان کنسل تھا وہ بھی اغوا کیا تھا, 2 سال میں اس کے قید میں تھا, اور پھر پیسے کا معاملہ ہو گیا تھا, وہ رہائی ہو گیا تھا, اور اس کے علاوہ بہت سارے افغان تاجر ہے, ٹریڈر ہے, جو پلوٹکس ہے, وہ تو بھی پاکستان میں اغوا ہو گیا تھا, اور بہت سارے ایسا ہے کہ اس کے ابھی تک بھی لاپتہ ہے. یہ تو فضل اللہ وحیدی کا اکیلا کیس نہیں ہے,
پہلے بھی کیس جی
کا یہ زور مطالبہ پاکستان حکومت سے آج یہ تھا کہ پاکستان فضل اللہ وحیدی جتنے جلدی سے ہو سکتا ہے اس کے کیس میں رہائی کے لیے, اور جو اس کی مشینری ہے بلائے کار لائے گی اور اس کی رہائی میں مدد کرے گی.
وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. جی
اس علاقے سے وہ اغوا کیا تھا یا وہ لادرک ہو گیا تھا جو پاکستان کا دل ہے.
جی بریگیڈیئر شاہ صاحب آپ کوئی کمنٹ کریں گے تاکہ ہم پھر اگلے ٹاپک کی طرف جائیں؟
جی بالکل, جہاں تک اس کے اغوا کا تعلق ہے تو اس سے پاکستان کی تو بدنامی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے کیپیٹل میں اس قسم کا واقعہ ہونا ایک قسم کے عدم تحفظ کا ایک ثبوت ہے. تو پاکستان کی ایجنسیز تو ایسے کام نہیں کریں گے. البتہ ایسے گروپ ہیں اسپیشلی جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاص کو یا یہ ہمارے خلاف بولتا ہے یا اس کے پرانے کوئی ہے, کیونکہ یہاں پر بہت گروپس کاروبار جو برسر پیکار ہیں اور پاکستان جو ضرب عضب اور باقی نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کاروائی کر رہے ہیں تو وہ بھی شاید پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے
جی ہاں شک ہو سکتا ہے
مجھے مقاصد حاصل کرنے کے لیے شاید واقع کیا گیا ہو. لیکن میرے خیال میں کہ یہ اس کا جلد بھی پتہ چل جائے گا اور یہ جو اغوا کا کیس ہے یہ میرے خیال میں کہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا.
بہت شکریہ لال گل لال صاحب. موضوع ہمارا اب مختلف ہوگا, ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے جناب پرتاپ سوم ونشی صاحب نے جو کہ ایک ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ہیں. لیکن ایک بریک جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک صاحب. چند روز پہلے اوباما حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو 8 F-16 تیاری دیے جائیں گے, جس پر بھارت نے رد عمل کا اظہار کیا اور امریکی سفیر کو دہلی میں طلب کیا گیا وزارت خارجہ میں اور اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا گیا. آج جو پاکستان نے بھارت کے رد عمل پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں نفیس زکریا, انہوں نے کیا کہا.
دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو پوری دنیا نے سراہا. پاکستان نے نہ صرف بے تحاشا قربانیاں دی ہیں بلکہ بہت کام کیا اس سلسلے میں. ممالک اس دشا میں کام کر رہے ہیں, اس میں کوشش کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا چاہیے, نہ ان کے حوالے سے کوئی جو ہے منفی رد عمل کا اظہار کرے.
پرتاپ سومنشی صاحب, آپ نے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کو سنا, وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے بلکہ ہمارے خلاف منفی رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر, کیا کمنٹ ہے آپ کا؟
ظاہر طور پہ ہر چیز جب اس طرح کے سوال آتے ہیں تو اس کے اپنے انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں
جی,
اور یہ پاکستان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے. ہندوستان اس کے اور سارے پرسپیکٹس دیکھ رہا ہے اور چیزیں دیکھ رہا ہے کہ آخر اس کے ریزنز کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس طرح اس کو دینے کے پیچھے موٹیو کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو مجھے لگتا ہے یہ اس کو ہم اپوزیشن کہیں یا یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو خارج کر رہے ہیں, بلکہ ایک ملک اپنے وہ سارے سوال اٹھا رہا ہے سوال, اور مجھے لگتا ہے اس طرح کے سوال اگر ہندوستان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہوتی تو ہندوستان پہ بھی اٹھایا جاتا پاکستان کی اور سے. تو مجھے لگتا ہے یہ کچھ صبح صبح سوال یہ بڑے رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونے چاہیے.
بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو ہندوستان کا رد عمل تھا پہلے کہ انہوں نے امریکی سفیر کو طلب کیا اور
ہندوستان بڑے میں یہی کہوں گا کہ بڑا ملک ہے, ان کا بڑا دفاعی بجٹ ہے. ابھی امریکہ کے ساتھ انہوں نے کوئی $2 بلین سے زیادہ کا اپاچی گنشپ ہیلی کاپٹر اور چنوک ہیلی کاپٹر کا معاہدہ کیا ہے. اس کے علاوہ رافیل سے رافیل طیارے وہ لے رہے ہیں جو کہ فرانس سے, اور اس کے علاوہ جو $150 بلین کا ڈیفنس بجٹ وہ پلان کر رہے ہیں ڈیفنس پرچیزز, تو وہ تو ایک دفاعی نظام کے ایک شاپنگ سپری پر ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ نے ان کو 7 نیوکلیئر پاور بھی وہ دیا ہوا ہے, اس کے علاوہ نان سپلائی گروپ کا ممبر بھی بنانے کی, سیکورٹی کونسل کا ممبر بنانے کی بھی وہی دے رہے. لیکن پاکستان اگر 8 طیارے لیتا ہے وہ F-16 تو انڈیا کا ایئر فورس ہے وہ تقریباً 6 دفعہ یعنی پاکستان سے زیادہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اس چھوٹے سے پرچیز پر جو کہ پہلے تھے پاکستان کے استعمال میں F-16 طیارے, اور پھر پاکستان اور امریکہ کا بہت بڑا آپس میں تعلق ہے دفاعی, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو اس تعاون کو آگے بڑھانا ہے, ان کو مضبوط کرانا ہے, اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر یہ سامنے آتے ہیں اور پاکستان کا راستہ روکتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کو پاکستان سے خائف ہیں, پاکستان کی تھوڑی سی بھی دفاعی ضرورت پورا کرنا ان کے لیے خدشہ یا ایک قسم کا مطلب یہ فکریہ بن جاتا ہے. یہ میرے خیال میں ایک کمزور ذہن کی نشاندہی ہے, یا ایک ایسی بات کہ ہم ان کو تفیری رکھنا چاہتے ہیں, یا امریکہ کو اپنے دباؤ میں اپنے ساتھ ہر قیمت پر ان کے کہنے پر ملانا چاہتا ہے. اگر یہ امریکہ انکار کر دے تو میرے خیال میں, یا ان پر دباؤ ڈال دے, جو کہ امریکہ نے پہلے اس دباؤ کو رد کیا ہے, وہ نہیں مانتے, لیکن میرے خیال میں کہ اس قسم کے حرکات کر کے, اس قسم کے پروٹیسٹ کر کے, یا اس قسم کے فارن لیول پر تعلقات کو خراب کر کے ہندوستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ سودا تو ہو چکا ہے, ہوگا بھی, لیکن وہ کم از کم اپنی نیت انہوں نے یہ دکھا دی ہے کہ شاید یہ جو ابھی کچھ بات چیت یا تعلقات میں کچھ بہتری آنے کی امید تھی, اس پر ایک ڈیم پر ایک قسم کا اوس پڑ گیا ہے.
اچھا جی, پرتاپ سومنشی صاحب, جی پرتاپ سومنشی صاحب, بات یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی پاورز ہیں, ہندوستان بھی ایٹمی پاور ہے, پاکستان بھی ایٹمی پاور ہے. یہ کنونشنل ویپنز میں چند طیارے ادھر یا تھوڑا گولہ بارود اور طیارے ادھر, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی جو بیلنس آف پاور ہے اوور آل ریجن میں قوت کا, اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
دیکھیے, ظاہر طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا صاحب, ہتھیار گھٹائے جانے چاہیے, ویپنز کو کم کیا جانا چاہیے.
صحیح,
ویپنز بڑھایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے, اور جب ہم دوستی اور محبت کی بات کر رہے ہیں تو ہماری اس پالیسیز پہ چرچا ہونی چاہیے کہ ہم کیسے کیسے اپنے ویپنز گھٹائیں. ہم دونوں مطلب ایسے ملک ہیں جن کے پاس مشکلوں کے انبار ہیں, جنہیں پبلک فرنٹ پہ, پیپلز فرنٹ پہ بہت سارے کام کرنے کے لیے پیسے چاہیے, لیکن یہ خواب ہیں, سپنے ہیں, جو کبھی پورے ہوں تو بہت اچھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہتھیاروں کی خرید فروخت, اور ظاہر طور پہ مطلب میں تھوڑا سا آگے, یہ کہ یہ ایک دنیا میں بڑے ملکوں کا ایک کاروبار ہے, جو دونوں طرف سے مطلب ہم پاور میں, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے گنایا, ہم ویپنز کی پاور میں بیلنس نہیں ہوتے. یہ جو ہتھیاروں کی تجارت کرنے والی پاورز ہیں وہ اس بیلنس کو اور بڑی خوبصورتی سے بنائے بچائے رکھتی ہیں. یہ دونوں حکومتوں کو سمجھنا ہوگا, اور مجھے لگتا ہے, میں ایک بات سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی خرید فروخت سے سوال اٹھائیں اور اس کو ہم کٹگرے میں لے جا کے کھڑا کریں اور بڑے مدے پہ لے آئیں. لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب نے انڈیا کے بہت سارے فیکٹ کو کمپیئر کر کے بتایا, ظاہر طور پہ اس طرح کے سوال اٹھیں گے, اور مجھے لگتا ہے ان سوالوں کو اتنی زیادہ چیزوں میں نہیں لے جانا چاہیے سیریسلی کہ نہیں اس سے کوئی بہت بڑا سوال ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جیسے بریگیڈیئر صاحب نے سمجھایا, چونکہ میں ڈیفنس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو اگر اتنی بڑی بات نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے انڈیا میں بھی جو فورس ہے وہ اپوزیشن کی, وہ اتنی بڑی نہیں ابھرے گی.
اچھا, ایک سوال, ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے ہو رہا ہے؟
سر, یہ تو میں بالکل مانتا ہوں کہ مطلب بہت ساری چیز, مطلب یہ جو محبت کی باتیں اگر ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایموشنل ہو, لیکن یہ جو اس طرح کے باتیں ہیں اس میں پولیٹکس ایک بہت بڑا رول, بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, اس کو میں قبول کرتا ہوں.
نہیں, آپ ہی سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پر گورنمنٹ یا یہاں پر گورنمنٹ پاکستان میں اس سے کوئی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکتی ہیں؟
نہیں, دیکھیے, ظاہر طور پہ ہمارے یہاں آپ دیکھیے, جب ایک ایک یہ جہاز اڑائے جاتے ہیں اس کی قیمتیں بتائی جاتی ہیں, ہمارے یہاں جب جہاز لائے جاتے ہیں اس کی قیمتیں بتائی جاتی ہیں, اس کے بتایا جاتا ہے کہ یہ میزائل یہاں سے جائے گی تو فلا ملک کے فلا چوک تک جائے گی, تو یہ اس سے کوئی نہ تو کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے, نہ فلا شہر سے فلا چوک پہ کوئی میزائل گرائی جا رہی ہے,
ये सब कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको ये बताना कि साहब हम बहुत सुपर पावर बनते जा रहे हैं,
बस ये मकसद है,
जिससे आपका मेन राइवल है उससे हम इतने ज्यादा पावर में हैं, तो ये पॉलिटिकल इस्तेमाल पाकिस्तान की हुकूमत भी करना चाह रही है और जाहिर तौर पे ये यहाँ नहीं होता ऐसा मैं नहीं मानता।
ब्रिगेडियर साहब 10 सेकंड है मेरे पास, आपका आखिरी कमेंट। ब्रिगेडियर साहब नजीर साहब मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, इसलिए अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदे प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।